یہی کہے گا اللہ فرمائیں گے، غلط کہتا ہے. تجھے تو تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سبھی کہیں بھائی ماشاء اللہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور جہاں بھی مسجد میں اور مدرسوں میں خوب دیتا ہے، ایسا دیتا ہے وہ لوگ میری تعریف کریں، بس یہ ہوں گے جا رہے ہیں. یہ ایک گناہ ہے چھوٹا سا جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ تصبون ابو حری نم وہ اللہ کر تم تو چھوٹا سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے. یہ ایک گناہ جاننا پہ لے گیا، کوئی نماز کام نہیں آئی، روزہ کام نہیں آیا، زکات کام نہیں آئی، حج کام نہیں آیا، تلاوت کام نہیں آئی، ذکر کام نہیں آیا، داڑھی کام نہیں آئی، ٹوپی امامہ کام نہیں آیا. آپ سوچے تو صحیح بھائی کیا معاملہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی چوتھی تفسیر یہ ہے الذین اختاروا المشقۃ فی انتہائی عن مناہینا، جو چیزیں ہم نے منع کیا ہے جن چیزوں سے ان سے رک گئے اور مشقت اٹھا کے رکے، مشقت تو ہوگی. ایسے لوگوں کو اللہ اپنے تک پہنچنے کا راستہ آسان کرنا ہے. تو گناہ چار قسم کے ہیں، ایک ظاہری گناہ جو ظاہر نظر آ رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافا للہ مجاہدین، میری ساری کی ساری امت قابل مغفرت ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا گناہ صاف کھلا نظر آ رہا، کھلا نظر آ رہا. ایک آدمی کے ٹکنے سے نیچے ہے شلوار یا پاجامہ یا پتلون وغیرہ یا تہبند، کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عادت بنا کر اس گناہ میں مبتلا ہو. کوئی شخص عادت بنا کر کسی گناہ میں مبتلا ہو کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. عادت بنا کر احیانن، عادتن نہیں احیانن، یعنی کبھی کبھی گناہ ہو جائے وہ ایک بات الگ، کبھی کبھی گناہ ہو گیا توبہ کر لی وہ الگ ہے، لیکن ایک عادت بنا لی مبتلا ہے، عادت اس کی ہے ہی عادت کسی گناہ کی، یا بہت زیادہ گناہ، ایک گناہ کی یا ایک سے زیادہ گناہوں کی عادت ہے، یہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو چاہے وہ ظاہر کا گناہ ہو جو نظر آ رہا، یا باطن کا گناہ، دل کا گناہ، جیسے ایک گناہ ہی کافی ہے میں نے عرض کیا حدیث کے حوالے سے، یا چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو. چھوٹا گناہ ہو اور چھوٹے کو آپ سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹا گناہ ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے، یا عائشہ ایاتی و محقراتی دونوں، عائشہ دیکھو ایاتی و محقراتی دونوں، جن گناہوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے چھوٹا سمجھ کے لوگ کر لیتے ہیں، دیکھو عائشہ ان گناہوں سے بچنا، بہت بچنا. بین اللہ من اللہ طالبا، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا مطالبہ کرنے والا آئے گا، مطالبہ ہوگا، معاوضہ ہوگا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا اخطا، اہل جہنم جائیں گے. آپ بتائیے کتنی بڑی دلیل ہے یہ آیت، ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا گناہ ہے. اہل جہنم جب اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھ کر کہیں گے وہ مالی عادل کتاب، اس نام اعمال کو ہو کیا گیا ہے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا اخطا، نہ اس اعمال نامے نے ہمارا کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا، مگر اس سارے گناہ اس میں موجود ہیں. وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوں گے چھوٹے بڑے گناہ سب کو اپنے سامنے پائیں گے، اپنے کرتوتوں کو اس کا وبال بھگتنا پڑے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، یہ آیت دلیل نہیں. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرے کے برابر برا عمل کیا ہوگا اس کا بھی وہ اس کو دیکھ لے گا وہ کیا نقصان ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے فرمایا چھوٹے گناہوں سے زیادہ بچنا، اس لیے کہ اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، یہ ایک چھوٹا گناہ ہے. چھوٹا سانپ ہو یا بڑا سانپ ہو، میں وہ پنجاب میں بکھر میں تھا تو ایک چھوٹا سا سانپ نکلا، وہ جو نیچے جہاں لال نیچے بنائی جاتی ہیں وہاں پر سے ایک سانپ نکلا، اس کے پاس ہی بھٹی کے پاس تھا، تو میرے اس کو لوگوں نے مارا، وہ چھوٹا سا سانپ تھا آدھے ہاتھ کا بالکل، تو میرے منہ سے نکلا ہے تو چھوٹا سا سانپ ہے، تو ایک سانپ نے وہیں گے پتھر کی وہ پہلے بہت سے مجھے دیکھا گھوم ناگواری، پھر کہنے لگے اے بڈے کا بھی پیو ہے، مجھے ان کے الفاظ پنجابی میں آپ کو ترجمہ بھی کر دیتا ہوں کیونکہ یہاں تو پشتو بولنے والے لوگ ہیں نا زیادہ، تو انہوں نے کہا اے بڈے کا بھی پیو ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے تم کہہ رہے ہو یہ چھوٹا سا سانپ ہے، یہ بڑے سانپ کی بات ہے، یہ اتنا زہریلا سانپ ہے، تو چھوٹے سانپ سے بھی ہم بچتے ہیں اور بڑے سانپ سے بھی بچتے ہیں، کیا چھوٹے سانپ سے ہم یہ کہتے ہیں آ جاؤ کوئی بات نہیں، ادھر آؤ تم کو گلے سے لگا لیں، گلے سے لگا کر تمہیں پیار کر لیں، کوئی کہتا ہے چھوٹے سانپ سے، یا چھوٹے سانپ سے بھی ہم احتیاط کرتے ہیں، تو گناہ چھوٹا یا بڑا؟ گناہ تو گناہ ہے بھائی، سانپ جیسے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سانپ تو سانپ ہے، بعض اوقات چھوٹا سانپ بڑے سانپ سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا عائشہ چھوٹے گناہوں سے زیادہ نہ سمجھ، ان کا بھی مطالبہ ہوگا اللہ کا، تو چار قسم کے گناہ ہوئے، ظاہری گناہ، باطنی گناہ یعنی دل کا گناہ، باطنی گناہ اور صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، ان چاروں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، جب تک ہم ان چاروں قسم کے گناہوں سے نہیں بچیں گے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں، کبھی کوئی کہیں یہ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم نے تو داڑھی بھی رکھی ہے اور ہمارا کاروبار بھی حلال کا ہے، پھر بھی ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ یہ دیکھیے کوئی آدمی خوب اچھے اچھے پھل کھاتا ہو، اللہ نے اس کو وسعت دی ہو، اچھے کھانے استعمال کرتا ہو، مفید غذائیں استعمال کرتا ہو، صحت بخش غذائیں استعمال کرتا ہو، لیکن تھوڑا سا زہر بھی کھا لیتا ہو، پھر آخر اگر رکے گا نہیں تو بیمار پڑے گا، اور اگر اس سے بھی نہیں رکا تو اس دنیا سے رخصت ہوگا، اور یہ مفید غذائیں، اعلیٰ درجے کی غذائیں، خالص غذائیں، اگر ان کے ساتھ وہ زہر کھا رہا ہو تو یہ غذائیں خالص ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ طاقت فراہم نہیں کریں گی، ان کے سارے اثرات ظاہر ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح نماز بہت خالص غذا ہے، روزہ خالص غذا ہے، طاقتور چیز ہے، اور ذکر طاقتور چیز ہے، بہت بڑا ٹونک ہے، لیکن جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے اس ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا، نماز کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، روزے کا بھی فائدہ ہے، ہاں فرض ادا ہو جائے گا، فرض ضرور ادا ہو جائے گا، لیکن ہم خالی فرض ادا کرنے کے لیے نماز پڑھیں تو نقصان کی بات ہے، نماز تو ایسی ہوگی ہمیں اللہ کا ہم خوب درجات ہمیں ملیں، خوب نیکیاں ملیں، خوب اللہ کے قرب کے درجات ہمیں حاصل ہوں، یہ تھوڑی کہ خالی فرض ادا ہو جائے، اتنی مشقت بھی کریں اور خالی فرض ادا ہو، کاروبار دنیا کے کاروبار میں ہم یہ برداشت نہیں کرتے اور دین میں ہم سب برداشت کر لیتے ہیں، دین میں ذرا اور دنیا میں ذرا سا نقصان ہمیں گوارا نہیں ہے، اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں کارے کو اتنا چست ہے، مولانا روم تو اس سے یہ خواجہ صاحب ہے، مولانا روم تو بڑا سخت الفاظ استعمال فرمائے، بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے، فرمایا اے مخنص نہ تو مردی نہ تو زن، اے مخنص نہ تو مرد نہ عورت، اے مخنص نہ تو مردی نہ تو زن، ڈر رہے دنیا جوئی شیر ہے، جب دنیا کا دین کے معاملے میں تو مخنص ہے، نہ مرد ہے نہ عورت، اور جب دنیا کا معاملہ آ جائے تو تم شیروں کو پچھاڑنے والا ہے، دنیا کا کام کرا لو تو خوب آگے آتے ہیں اور دین کے کام میں اتنے سوچ لیں، جہاں دین کا معاملہ آیا نماز کا اللہ کی کا گناہوں سے بچنے کا تقویٰ کا اس میں سوچتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں شیروں کو پچھاڑنے والے ہیں، بڑے یعنی بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، تو میرے دوستوں یہ سارا تفصیلیں ہیں، جب تک ہم ان سے نہیں گزریں گے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے، لہذا یہ جو چار قسم کے گناہ ہیں، ظاہری باطنی اور چھوٹے اور بڑے، ان گناہوں سے کیسے بچا جائے، کس طرح بچا جائے، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی رائے قائم کریں، اور ایک یہ ہے کہ ہم سنت کی طرف دیکھیں، یاد رکھیے یہ دونوں فرق، دونوں میں فرق، سنت کی طرف دیکھیں ایک راستہ ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنی رائے پر چلیں، یہ اپنی رائے سے کرنے والا کام نہیں ہے. لہٰذا ہم سنت کی طرف دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ صحابہ کراموں سے کیسے بنتے ہیں. ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں سے کیسے بچتے ہیں؟ تو سنت میں غور کرنے سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں. دو چیزیں, نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, اور نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حالات کی اطلاع. یہ دو چیزیں ہیں, ان دو چیزوں سے صحابہ نے تقویٰ حاصل کیا. یہ دو ذریعے ہیں, ان سے صحابہ, اور اس میں بھی اصل وہ صحبت ہے. ان اس صحبت سے حضور اور صحابہ کو صحابہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, کیا صحابہ نے جہاد نہیں کیا؟ جہاد کیا یا نہیں کیا بھائی؟ بھائی ذرا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا کسی کو نیند نہ آ جائے. کیا یا نہیں کیا جہاد؟ تو کوئی کہتا ہے مجاہدین, خطرہ کے مجاہدین رضی اللہ تعالیٰ نے, بتائیے کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا. صحابہ نے علم دین سیکھا یا نہیں سیکھا؟ تو وہ شاگرد ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے براہ راست. لیکن کوئی کہتا ہے حضرات متعلمین رضی اللہ تعالیٰ؟ کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. اور اگر کوئی کہے تو آپ کو شاید شک ہوگا کہ ان کے دماغ میں خلل ہو گیا. صحابہ نے امت کو دین سکھایا یا نہیں سکھایا؟ سکھایا. تو وہ معلم بھی ہوئے. تو کوئی کہتا ہے حضرات معلمین رضی اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی نہیں کہتا. ان کا نام ہے صحابہ, اور صحابہ صحابہ ہے صحیبہ یا سبو سے, علماء یا موجود ہیں, اہل علم موجود ہیں. صحیبہ یا سبو بار سمیع سے آتا ہے, اس کا مطلب انہیں ساتھ رہنا. یہ صحبت ہے صحابہ کا لفظ ہی صحبت ہے. میں آپ سے عرض کروں, محمد رسول اللہ والذین معہ والذین معہ پہ ذرا غور کیجیے. والذین معہ والذین معہ والذین معہ اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. محمد صلى الله عليه وسلم الله کے رسول ہیں, اور جو لوگ یعنی صحابہ کرام ان کے ساتھ ہیں, والذین معه, یہ صحبت ہے والذین معه. اس ساتھ رہنے سے ان پر کیا اثر پڑا؟ یہ وہی تھے قاتل اور رحسن, صدیوں میں جن کی لڑائیاں چلتی تھیں ان کے بارے میں اللہ فرمائے والذین معه. جب یہ لوگ حضور کے ساتھ ہوئے, حضور کی صحبت میں آ گئے, تو کیا فرق پڑا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینهم, کیا تبدیلی آئی ہے سبحان اللہ, کہ یہ کفار پر سخت ہیں آپس میں نرم دل. یہ ہے اعتدال. یہ کیا چیز ہے؟ اعتدال. اعتدال کہتے ہیں اس کو, غصے کو اپنی جگہ استعمال کرنا, جہاں برداشت ہو وہاں برداشت کرنا, جہاں غصہ ہو وہاں غصہ استعمال کرنا, یہ اعتدال ہے. تو حضور کے ساتھ رہنے سے, صحبت سے اعتدال آ گیا. کفار پر سخت ہیں آپس میں, یہی صحابہ آپس میں نرم دل ہیں, یہ اعتدال آ گیا. دو متضاد چیزوں کو اپنے اندر, آگ اور پانی کو جمع کیا ہوا ہے انہوں نے اپنی ذات میں, غصے کو بھی اور برداشت کو بھی, کہ کفار پر سخت ہے آپس میں رہنے دیں. آپس میں رہنے سے مزاج کے خلاف بھی چیزیں پیش آتی ہیں مگر ان کو برداشت کرتے ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ معیت کا والذین معہ حضور کے ساتھ ہو گئے, یہ پہلا انعام ملا ہے اعتدال کا. آگے چلیے فرماتے ہیں رحماء تراہم رکعا سجدا, یہ دونوں مبالغے کے چیز ہیں, رکعا اور سجدا, بہت زیادہ رجوع کرنے والے, بہت زیادہ سجدے کرنے والے. کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر اعتدال تھا, وہ صحابہ میں صحبت کی برکت سے منتقل ہوا, یہ اعتدال ہوا. اور کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طویل نمازیں پڑھتے تھے, صحابہ فرماتے ہیں ان طویل نمازوں کے بارے میں بس ایک جملہ سن لیجیے, یہ ایک جملہ ہی کافی ہے, اور جملہ بھی صحابہ کا, لا تسأل عن حسن إلا وقولي إلا, لا تسأل عن حسن إلا وقولي إلا. حضور رات کو جو نمازیں پڑھتے تھے, ارے مت پوچھو ان کے حسن کے کتنی خوبصورت نمازیں ہوتی تھیں اور کتنی طویل نمازیں ہوتی تھیں. یہ صفت تھی حضور کی, یہ منتقل ہوئی صحابہ میں ساتھ والذین معه کی برکت سے. وہ اللہ فرماتے ہیں تمام رخ کا آنسو چلا، تم بھی دیکھو گے کثرت سے وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ والذین معه سے صحبت، ساتھ رہنے سے. معه کا مطلب، معا کا مطلب ساتھ ہونا، معیت. یہ دوسری چیز ہوئی جو صحبت سے حاصل ہوئی، تمام رخ کا آنسو چلا. اور تیسری چیز جس کا یہاں ذکر فرمایا، اخلاص. جب کہوں فضلا من اللہ ورضوان، یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کا فضل اور خوشنودی تلاش کر رہے ہیں، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. یہ اخلاص کی مولانا رشید احمد گنگوئی قطب العالم علماء یہاں موجود ہیں، حدیث کے پڑھنے والے موجود ہیں، وہ جانتے ہیں. حدیث کا کوئی طالب علم ایسا نہیں ہوتا جو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے نواز. حضرت فرماتے ہیں قطب العالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ، بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے عالم، علم میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. بقول حکیم العمر خانی رحمۃ اللہ علیہ کہ درجہ اجتہاد پر فائز تھے، اگر اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو نبھا لیتے، اتنا علم اللہ نے ان کو دیا تھا. وہ فرماتے ہیں اتنا بڑا عالم، میری بات نہیں ہے، اتنا بڑا عالم اپنے وقت کا خطب وہ فرما رہا ہے کہ اخلاص بدون صحبت اہل اللہ کے حاصل نہیں ہوتا، کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر اخلاص نہیں ہوتا. یہ میری بات نہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی کی بات، یہ کس آیت سے ثابت ہو؟ یہ والذین معه. اور حضور خود فرماتے ہیں لکھو لکھے مارے، ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے، سونے کی کان، نمک کی کان، کوئلے کی کان، ہیرے کی کان وغیرہ وغیرہ، تقوا کی بھی کان ہوتی ہے. حضور نے فرمایا وہ ماں دن اس تخوا لکھن لکھے ماں دن وہ ماں دن اس تخوا کو بلا لیتے. تقوا کی کان اللہ والوں کے دل ہیں، عارفین کے دل ہیں، یہ تقوا کا اصول ثابت ہو گیا یہاں. صحابہ کو سنیں اسی لیے کو کہا جاتا ہے ساتھ رہنے کی وجہ سے. تو ایک تو نمبر ایک تو یہ ہے صحبت کسی اللہ والے کی، کسی ایک اللہ والے کی صحبت. تو یہ ایک اللہ والا کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اور رحمان امت کل کے خبر ہوں. اگر رحمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رحمان کون ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو کسی ایک باخبر سے پتہ کر رہے ہیں، کسی ایک باخبر کے سوالی بن رہا ہو، شکاری بن رہا ہو، یعنی کسی ایک اللہ والے سے جو باخبر ہو، اللہ سے باخبر ہو، اس سے تعلق قائم کر. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں. تو یہ ایک تو طریقہ یہ کہ کسی ایک اللہ والے کی صحبت، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تین چیزیں پسند ہیں، تین چیزیں پسند ہیں. النظر الیہ، آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھنا مجھے پسند ہے. والجلوس بین یدیہ، اور آپ کے پاس بیٹھنا آپ کی، یہ کیا ہے؟ یہاں پہ بیان کا ذکر نہیں ہے، بیان کا بھی ذکر نہیں. وہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت تبلیغ کے بہت بڑے اقابر میں تھے، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان خوب دیکھا الحمد للہ. تو حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے علماء میں بھی تھے، ان کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت شیخ کو ایک دفعہ ڈرائیونگ سے وہ اپنے ساتھ لے گئے، رمضان کا وہ مہینہ بنی تھا، تو درخواست تھی کہ حضرت ہمارے یہاں احتکاب کروا لیں. تو حضرت شیخ نے وہاں کیا دارال فیصلہ آباد میں پورا مہینہ احتکاب کروا دیا. حضرت شیخ کا معمول یہ پورا مہینہ احتکاب کروا دیا رمضان عموماً. ہمارے ٹرین کا سفر تھا، گرمی شدید کی جگہ آج کل ہے، شدید گرمی تھی، تو ایک اسٹیشن پر وہ برف کے جو سلیاں ہوتی ہیں وہ خرید کے رکھ لی گئی. جب برف وہ رکھی گئی اور ٹرین چلی تو وہ ہوا اس سے ٹکرا کر آئی تو ٹھنڈک ہو گئی. حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے تھے، تو جو نالائق مولی تھے وہ کہتے بھی تھے حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے، حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے. شیخ کے اوپر اشکال، یہ بھی ایسے بھی مرید ہوتے ہیں نالائق جو شیخ کے اوپر اشکال کر رہے ہیں، یہ بیان نہیں فرماتے. اے بھائی یہاں پر حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا والجلوس بین یدیہ، میں آپ کے پاس بیٹھنا مجھے بہت پسند ہے، اس نے یہ بھی فرمایا کہ آپ بیان بھی فرما دیا کریں. تو وہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم تھی. تو وہ جب ٹرین چلی اور ٹھنڈک ہو گئی تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہاں بھائی ٹھنڈک ہو گئی. تو لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ٹھیک ہو گئی. فرمایا کیا بس نے تبدیل کی؟ بس نے کچھ بیان کیا تھا؟ تو لوگوں نے نہیں بیان تو نہیں کیا تھا. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بس بیان نہیں کرتی تقریر نہیں کرتی مگر اس کے اندر جو اللہ نے ٹھنڈک رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے بس کے اندر ٹھنڈک تو اس کے پاس بیٹھنے والوں کو ٹھنڈک ملے گی. جو اس برف کی صحبت میں بیٹھے گا اس کو ٹھنڈک حاصل ہوگی اللہ نے اس میں ٹھنڈک رکھی ہے بیان کے بغیر حاصل ہوگی. اسی طرح حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے لیکن حضرت شیخ کے دل کو جو اللہ کا تعلق حاصل ہے وہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا وہ بھی اللہ والے بن جائیں گے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بس جلوس ہو بہن یا نہیں مجھے آپ کے اس پاس بیٹھنا یہ بہت عزیز ہے. تیسری چیز فرمائی وہ انفاق و مالی علیہ آپ کے اوپر اپنا میں مال خرچ کروں یہ مجھے بہت عزیز ہے. تو ایک چیز تو یہ صحبت ہے تقویٰ کے حضور کی سب سے پہلے یہ قرآن سے احادیث سے میں نے روایات سے آپ کو بتا دیا ثابت کر دیا. دوسری چیز یہ میں عرض کرتا ہوں دوسری چیز تقویٰ حاصل کرنے کی دوسرا کام یہ کرنا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے کے بعد کہ آپ اس کو اپنے احوال کی اطلاع دیں. یہ دیکھیے اب اس کا کیا ثبوت ہے جس گناہ میں بھی آپ مبتلا ہو بتائیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکا قسوت قلبہ. ایک صحابی حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی حاضر ہوئے وشکا قسوت قلبہ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ میرا دل سخت ہے مجھے کسی کو رحم ہی نہیں آتا کسی کے اوپر رحم میں کھاتا ہی نہیں ہوں رونا چاہتا ہوں آنسو نہیں آتے کسی کے اوپر رحم نہیں آتا بے رحمی کی کیفیت ہے آپ اس کا علاج بتا دیجیے میرا دل سخت ہے تھکاوت قلبی کی شکایت کی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں وشکا قسوت قلبہ یعنی دل کا ایک گناہ تھا وہ ظاہر کر دیا انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور علاج پوچھا آپ علاج بتا دیجیے حضور نے علاج بتایا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیے اس کو اپنی بیماریاں بتائیے ظاہری باطنی نماز بھی پڑھتا ہے حقیقت میں مبتلا ہوں کانوں کا مرض ہے کانوں سے میں جھوٹ حقیقت بنایا یہ سنتا ہوں گانے سنتا ہوں وغیرہ شرعی پردہ نہیں ہے بھابھی سے چچا دار ماموزاد بہنوں سے پردہ نہیں ہے. ہمارے یہاں طلبا آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں تم اپنے گھر جا رہے ہو وہ ایک دفعہ مجھے بتایا طلبا نے کہ استاد جی ہمارے یہاں تو رواج یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں اپنے وطن واپس جاتے ہیں تو ہمیں ہاتھ ملانا ہوتا ہے اپنی مالد آدماؤں کا چچا دار بہنوں اللہ کے بندو یہ کیا کرتے ہو بھائی یہ تو بھائی جس کو فکر ہوتی ہے وہ مولانا یونس پٹیل صاحب تھے ہمارے خلافہ میں ایک عالم ان سے بیعت ہوا اس عالم نے یہ بتایا کہ حضرت میں جب اپنے سسرال میں جاتا ہوں تو شرعی پردہ نہیں میری جو بیوی کی بہنیں مجھ سے ہاتھ ملاتی ہیں تو میں ہاتھ ملا لیتا ہوں ہاتھ ملانے کی وجہ سے شہوت کا غلبہ ہوتا ہے میری منی خارج ہو جاتی ہے جب منی خارج ہو جاتی ہے تو اب میں غسل بھی نہیں کر پاتا یہ لوگ کہیں گے کہ یہ نہا کے نہیں آیا اپنے گھر سے نہیں نہا کے آیا اس شرم کی وجہ سے میں غسل نہیں کرتا نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے تو میں پڑوس کی مسجد میں وہاں سسرال میں جو پڑوس میں مسجد ہے وہاں چلا جاتا ہوں وہاں کے امام صاحب جب مجھے دیکھتے ہیں آپ آئے میں نماز پڑھائیے تو میں کیسے انتظار کروں میں اسی حالت میں نماز پڑھا دیتا ہوں. آپ بتائیے یہ ہے اصلاح نہ ہونے کا انجام. ایسے ایسے بیماریاں ہیں میں آپ سے کیا عرض کروں. انہوں نے کہا میں اب آپ کے پاس آ گیا ہوں آپ اللہ والے ہیں مجھے بھی اللہ والا بنا دیجیے اللہ کے واسطے میں اس بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوں زندگی بے چین ہے اور جو اللہ کو ناراض رکھے کیا وہ خوش رہ سکتا ہے اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش رہ سکتا ہے. اس لیے دیکھیں وہ صحابی آئے اپنے دل کا گناہ ظاہر کیا حضور پر اور حضور نے علاج بتایا فرمایا مساکین کو کھانا کھلاؤ اور جو یتیم کے سر پر ہاتھ دینا کرو کوئی یتیم اگر مل جائے بچہ اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ دے لیا کرو اور مساکین کو کھانا کھلایا کرو یہ دو چیزیں کر لو تمہارا دل نرم ہو جائے گا یہ علاج ہوتا ہے. ہم بھی تو یہی عرض کر رہے ہیں بڑے بڑے گناہ بھی آ کر بتاتے تھے صحابہ، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بتاتے تھے. ایک صحابی آ کر عرض کر رہے ہیں، رمضان کی مہینے میں میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا، بڑا گناہ بتا دیا، علاج بتا دیا، یہ بڑا گناہ ہوا رمضان کے مہینے میں روزے کے اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، اسی سے زوجیہ ادا کی، یہ بڑا گناہ ہو، یہ بھی آگے بتا دیا. چھوٹے چھوٹے گناہ جن پر گناہ بھی نہیں، جن پہ جن چیزوں پہ گناہ کا شک ہوتا تھا شک. میرے دوستوں ایک میں عرض کروں کہ جو شخص صحت مند رہنا چاہتا ہو اس کو اگر نزلہ بھی ہونا کھانسی بھی ہو تو فوراً کہے گا بھائی ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے، کوئی گولی لینی چاہیے، دوائی لینی چاہیے. جو صحت مند رہنا چاہتا ہو، صحابہ بھی روحانی طور پر صحت مند رہنا چاہتے تھے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی آ کر پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کہ میں اپنے گھر بئی نما آنا تھی، بئی تھی کہ مسلح ہے، میں اپنے گھر میں تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، ایک دخل علیہ رجل، ایک شخص ہمارے گھر میں داخل ہوا تو پکا جا بنیا خیال الگی وہاں علیہ، مجھے بہت اچھا لگا کہ اس حال میں اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. یہ الفاظ حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ ریاکاری تو نہیں، روایت میں تو ذکر نہیں ہے لیکن پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ ریاکاری تو نہیں. اب یہ ایک شبہ ہوا تھا، شبہ ہوا تھا کہ ایک باطنی گناہ میں میں مبتلا نہ ہوگا. حضور نے فرمایا رحمت اللہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اللہ مجھ پہ رحم کرے، یہ ریاکاری نہیں ہے. لگا اجران پھر یہ دو اجر ہیں، اجر الصرف و اجر العلانیہ، ایک تو چھپ کر نماز پڑھنے کا یہ الگ اجر ہے، اور تیری چھپ کر نماز پڑھنے کو اللہ نے مخلوق پہ کھول دیا، مخلوق میں تیری تعریف ہوگی، یہ تیرے لیے دوسرا اجر ہے، یہ الگ انعام ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کو ذرا سا شک بھی ہوتا تھا نا وہ اس بیماری ہونے کا، وہ بھی آ کر بتاتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ تو حدیث حنظلہ تو مشہور ہے، حضرت ابو بکر اور ان کا آپس میں آمنا سامنا ہوا اور وہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں نہ صفا حنظلہ نہ صفا حنظلہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو، سبحان اللہ ما تقول، حنظلہ کیا کہہ رہے ہو، تم مناسب ہو، تمہارے جیسے آدمی منافق ہو سکتا ہے، تم تو مخلص آدمی ہو. تو انہوں نے فرمایا ہے، بات یہ ہے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں منافق ہو گیا کہ حضور کی مجلس میں کیفیت الگ ہوتی ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو یہ کیفیت نہیں رہتی. تو فرمایا والله انی لعظیم مثل هذا، میں بھی یہ کیفیت تو میرے لیے ہے، آؤ حضور کے پاس چلو. آپ بتائیے یہ اپنی دل کی کیفیت، اس پر اپنے آپ پر منافق کا شبہ ہو رہا ہے، وہ جا کے بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ شیخ کی صحبت اور اطلاع احوال، اس کو اپنے احوال کی ہماری نمازیں وقت پر ہوں گی. آپ یہ بتا دیجئے کہ کس ترکیب سے ہماری نمازیں وقت پر ہو جائیں، ہم سنت پر نہیں چل پا رہے، کیسے ہم چلیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر. ہمارے برادری والے سنت کے مطابق شادی نہیں کرتے، ہم کیسے کریں سنت کے مطابق بیوی سے کیسے برتاؤ کریں. یہ جو میں نے واقعہ سنایا، حضرت ابو بکر کو بھیج دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ تیز آواز میں باتیں فرما رہی اور ہمارے جیسا، وہ چلے بھی گئے، وہ تو جذبات قربان کرنے والے لوگ، انہوں نے جان کی بھی قربانی دی، وقت کی بھی اور مال کی بھی اور جذبات کی بھی، یہ چوتھی چیز ایک اور بھی ملانی چاہیے، جذبات کی قربانی، یہ نہیں ہے ہمارے اندر. جذبات قربان کرنا آسان نہیں ہوتا، آپ کو برادری کے خلاف چلنا پڑے گا اور کوئی نہیں چاہتا ہے، معاشرے کے خلاف چلنا پڑے گا، بہت سے ایسے کام ہوں گے جس پر آپ کو باتیں سننی پڑیں گی. حضرت ابو بکر کو بھیج دیا وہ چلے گئے، پھر حضرت عائشہ کی طرح مڑے، ہمارے جیسا ہوتا تو اب بھول، اب تو تیرا باپ بھی چلا گیا، کون بچانے آئے گا. مسکرا کے فرمایا، دیکھا میں نے کیسے تمہارے والد صاحب کو بھیج دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا حضرت عائشہ، یہ ہے سنت، یا بیوی کی تیز باتوں پر اس کی پٹائی لگانا یہ سنت ہے.
مجھے ہم کیا کیا سنت پہ چل رہے ہیں؟ یہ سنت ہے؟ تربیت دینی پڑتی ہے بھائی کسی اللہ والے سے، بغیر تربیت کے نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ناراض تھی، روٹی ہوئی تھی حضرت نور صلی اللہ تعالیٰ سے، تو کھجور آ گئے کہیں حدیے میں، آپ نے فرمایا لو عائشہ اللہ کا نام پڑھ کے ان کو کھاؤ، اللہ کا نام لے کے. تو فرمایا عرض کیا کہ کیا میں اب تک اپنے باپ کا نام لے کے کھجور کھاتی رہی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کے ہنس پڑے، مارا پٹائی لگے. میرے دوستوں سوچنے کی بات، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جذبات کی قربانی دینا آسان نہیں ہے، یہ بغیر کسی اللہ والے کی صحبت کے حاصل نہیں ہوتی. اچھا ایک بات بتائیے، ہمارے کتنے بڑے بڑے اکابر ہیں، ہم جن بزرگوں کا نام لیتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بزرگ ایسا بتائیے جس نے کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی. کوئی ایک بزرگ ہو جو بزرگ بھی ہو اور اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی. جو پرانے ہمارے اکابر ہیں، مولانا اشرف علی صاحب کافی رحمۃ اللہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، یہ حاجی صاحب کے مرید تھے، خلیفہ تھے. مولانا یعقوب نانوتوی ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اور نیچے آئیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں. کوئی ایک تو بتائیے کہ یہ سب ہمارے بڑے ہیں تو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، کوئی ایک بھی آپ نہیں دکھا سکتے جس نے کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی. یہ جو اللہ، یہ جو اتنے بڑے مطلب ہے، جو امت ان کو بڑا مانتی ہے، یہ مانتی اس وجہ سے کہ انہوں نے بڑوں سے تربیت لی ہے، کسی ایک بڑے سے تربیت لی ہے، کسی ایک کے پاس جا کے غلامی اختیار کی ہے. بخاری کی روایت حضرت علامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دمشق پہنچے اور اللہ سے دعا کی کہ اپنا یہاں آگے ہوں، اللہم یسر لی جلی شمس والحا، کوئی مجھے ایک اللہ والے سے کسی سے ملاقات کرا دیجیے کہ میں اس کے پاس بیٹھا تھا. تو کچھ دیر میں ان کے پاس گئے، ایک صاحب آ کے بیٹھے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ جانتے ہیں، لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب ہے، انہوں نے کہا جن ان کو نہیں جانتے، یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ. دعا فوراً قبول ہو گئی. تو یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت بتائی صحابہ نے، پھر صحابہ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھی صحابہ کے مستقبل میں سن، پھر چھوٹے درجے کے صحابہ، بڑے درجے کے صحابہ کے پاس جایا کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس ہوتی تھی مسجد نبوی میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہفتے بار مجلس ہوتی تھی ان کے گھر میں، ان کے گھر میں جو صحابہ اس سے مناسب کرتے تھے ان کے پاس آئے تھے. حضرت تمیم کاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہوتی تھی مسجد نبوی میں، یہ مجلس کون سی ہوتی تھی؟ بھائی گناہوں سے ایسے بچنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اصلاحی باتیں ہوتی تھیں. اور حضرت مشور ابن مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسئلہ ہی حل کرنا تھا، وہ فرماتے ہیں کنہ نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتعلم منہ الورا، یہ صحابی راوی ہیں، ہم لوگ حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے، چپک کے، نلزم کا لفظ ہے چپک کے رہتے تھے تاکہ ان سے تقوا سیکھا. کیا حضرت مشور ابن مکرمہ صحابی ہی تھے؟ حضور سے تقوا نہیں سیکھا تھا انہوں نے، مگر حضور کے مثال کے بعد حضرت عمر سے تعلق آ رہا ہے، ان کے ساتھ چپک کے رہتے تاکہ تقوی سیکھیں. ایک شخص واحد سے تقوی سیکھنا بس یہ سب سے ثابت ہے. صحابہ کا طریقہ، حضور کا طریقہ، حضور کے بعد صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، اب کبھی چلتا ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ، کوئی آپ ایک بزرگ نہیں دکھا سکتے. لہٰذا جب تک ہم اس طریقے سنت پر نہیں آئیں گے ہماری اصلاح نہیں ہوگی. یہ بھول کی بات ہے، سب بھول ہیں، گمراہی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں گمراہی ہے. تو یہ کہتا ہے نا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گمراہی کی بات ہے، شیطان کا حال ہے. کیونکہ وہ ایسے آدمی کا پھر شیخ اور اس کا جو پیر ہے وہ شیطان ہو، وہ اس کو لے کے چلے گا جہاں چاہے گا، جیسے چاہے گا ظاہری بات نہیں، گناہ اسے بڑھاتا رہے، جہاں چاہے گا اس کے دل کو استعمال کرے گا. یہ غلط باتیں ہیں، اور جب تک ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پہ نہیں چلیں گے
صحابہ کے طریقے پہ نہیں چلیں گے ہماری اصلاح نہیں ہوگی. لہٰذا اب میں عرض کرتا ہوں تین چیزیں آپ کر لیجیے, آپ طریقے سنت پر آ جائیں اور آیت کی دلیل پیش کریں. ربنا وقعتی رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. حضرت ابراہیم دعا فرمانے ہیں اللہ انہیں ایک رسول بھیجیے جو ان لوگوں پر رحم کری ہو اپنی امت پر آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے. دیکھیں بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو اپنی تلاوت تو کر لیا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ رات کو تہجد میں جو میں نے ابھی صحابہ کا قول نقل کیا کہ ان کی خوبصورتی کے بارے میں قوالت کے بارے میں کچھ نہ پوچھا, تو حضور اپنی تلاوت تو کر لیا کرتے تھے. یہ کون سی ہے؟ یدعو علیہم, ان لوگوں کے اوپر تلاوت کرے, یہ دعوت اور تبلیغ ہے. ہاں یہ دعوت اور تبلیغ ہے. نمبر دو, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, یہ مدرسہ ہے. کن عالماً او متعلماً, یا تو تم عالم بن جاؤ مدرسے میں داخلہ لو, یا کسی عالم کی شاگردی اختیار کر لو, اسے دین سیکھا کرو, اسے مسئلے پوچھا کرو, یہ کر لو. وہی عالم ہو کر کتاب اور حکمت, وہی عزت نہیں اور تزکیہ یعنی کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح کرانا, یہ تین چیزیں ہیں. اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم طریق نبوت پر آ جائیں. لیکن جب تک ہم اس پر نہیں آئیں گے, ہم طریق نبوت پر نہ سمجھیں اپنے آپ, نبی والے راستے پر نہ سمجھیں, یہ غلط سوچ ہے. یہ قرآن کی آیت سے ثابت کر رہا ہے, بزرگوں کے طریقے سے, صحابہ کے طریقے سے, اخبار سے اور احادیث سے. اس لیے کوئی ہیر پھیر کی بات نہیں, کوئی ہیر پھیر کی بات نہیں, جو حق بات ہے وہ بتانی چاہیے, ورنہ لوگ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا. لہذا جب تک ہم یہ اصلاح نہیں کرائیں گے, ہم اللہ والے اللہ تک نہیں پہنچتے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی اللہ تعالیٰ ہر سب کو عمل کی طور پہ ادا کرنا وہاں سے کروانا الحمد للہ. جزا اللہ عنا سيدنا محمد وعلى آله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ونسألك من نبي محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعان بنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, فلا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعلماء أمته أجمعين. آمين.